نعت شریف کے اشعار ہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے شیخ اول, حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ کے نعت شریف کے اشعار. دوستو, زندگی کا پیام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, جب زباں پر محمد کا نام آ گیا, دوستو زندگی کا
جب مدینے میں نظر آئی رنگ جنم عشق میں ایک ایسا مقام آیا عشق میں ایک ایسا مقام آیا لائے تشریف جب سید المرسلین لائے تشریف جب سید المرسلین خلد دنیا کی وہ نظام آیا خلد دنیا کی وہ نظام آیا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا ظلم رخصت
اللہ فرمانا
یہ معارف الاکابر ایک کتاب ہے, معارف الاکابر, اس میں مختلف ہمارے اکابر کے حالات اور بزرگوں کے ملفوظات ہیں, اس میں سے کچھ باتیں پڑھ کر سناتا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رئیس حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے ایک نہایت قیمتی خوشنما بھڑکدار پوستین لائے تھے. حضرت رحمہ اللہ اس کو پہنا کریں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کو دے دیا اور فرمایا کہ نواب صاحب اس کو آپ پہن دیجئے, آپ کے کروں پر یہ اچھی لگے گی کیونکہ آپ کا اور لباس بھی اسی کے موافق ہوگا, اور میں لٹھے گاڑے اور دھوتر کے اوپر اس کو پہن کر کیا اچھا لگوں گا, پھر اس کی حفاظت کون کرے گا, مجھے اتنی فرصت نہیں, فضول اس کو رکھ کر ضائع کروں. غرض اہل اللہ اپنے بدن کے واسطے یہ جھگڑے بھی پسند نہیں کرتے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکو کی حکایت فرمائی کہ وہ کسی بستی میں دبے دریا اپنا بھیس بدل کر جھونپڑی ڈال کر اللہ اللہ کرنے لگا. لوگوں کو اس سے عقیدت ہوئی اور اس کے پاس آنے لگے. بازے مرید ہو کر وہیں ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے. اللہ کی قدرت کے بازے ان میں صاحب مقام بھی ہو گئے. ایک دن ان پیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کہ دیکھیں اپنے پیر کا مقام کیا ہے, اس کو کھینچ کے بند کرو وہی دروازے, باہر کیوں جا رہے ہیں بار بار. ایک دن پیر صاحب کے بعض مرید مراقب ہوئے کہ دیکھیں اپنے پیر کا مقام کیا ہے, مگر وہاں کچھ نظر نہ آیا. ہر چند مراقبہ کیا مگر کچھ ہو تو نظر آ رہے. ناچار ہو کر اپنے پیر سے کہا, پیر میں چونکہ ذکر اللہ کی برکت سے صدق کی شان پیدا ہو چکی تھی, سب کچھ صاف کہہ دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں, ایک ڈاکو ہوں. پھر انہوں نے سب نے مل کر دعا کی, اللہ تعالیٰ نے پیر کو بھی صاحب مقام بنا دیا. دیکھیے یہاں صرف عقیدت ہی عقیدت تھی, باقی میدان سب صاف تھا. اس سے عقیدت کے نفع کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے. یعنی طالب کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے جتنا زیادہ ہو سکے اچھا اور نیک گمان اور عقیدت رکھے. اس کی عقیدت اور نیک گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے نفع عطا فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاد الاستاذ کا قول نقل فرماتے تھے کہ اگر کسی لڑکے کو دین کا بنانا ہو تو درویش کے سپرد کر دیں, دنیا کا بنانا ہو تو طبیب کے سپرد کر دو, اگر دونوں سے کھونا ہو تو شاعر کے سپرد کر دو. میں نے عرض کیا کہ چوتھی ایک صورت اور رہ گئی کہ اگر دونوں کا بنانا ہو, یعنی دین کا بھی اور دنیا کا بھی. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. واقعی صحیح فرمایا, ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہے تو این خیالست و محالست و جنو. ارشاد فرمایا کہ ایک ہندو جو کسی بزرگ سے بیعت تھا, یہ بزرگ بازے ایسے ہوتے ہیں مجذوب قسم کے, ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا, بس ہوتے تو اللہ کے مقبول بندے ہیں لیکن وہ کامل نہیں ہوتے اور محقق نہیں ہوتے. تو ایسے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھنا چاہیے لیکن ان کی بہت سی باتوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ ایک ہندو جو کسی بزرگ سے بیعت تھا, ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغیر تجدید بیعت حاضر ہوا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اسلام لے آؤ. وہ مسلمان نہیں ہوا اور واپس چلا گیا. اس پر بعض حاضرین نے حضرت سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرما لیتے تو اسلام سے اس کو قرب ہو جاتا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلکہ اس کو اسلام سے زیادہ بعد ہو جاتا, دوری ہو جاتی. فرمایا کہ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر و شغل سے یکسوئی ہوتی ہے, اس سے بعض اوقات کشف ہونے لگتا ہے جو کہ کوئی کمال نہیں ہے, اور ذاکر یعنی ذکر کرنے والا سمجھتا ہے کہ وصول ہو گیا, یعنی وہ اللہ کو پا گیا, اللہ والا بن گیا, حالانکہ وصول سے ان چیزوں کو کوئی تعلق نہیں. اسی طرح وہ ہندو سمجھتا کہ وصول اللہ کے لیے اسلام شرط نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اس طرح کے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ تصوف میں اسلام شرط نہیں, حالانکہ اسلام نہیں تو تصوف بھی نہیں, وہ تصوف ہی نہیں تو اسلام نہیں, اسلام شریعت و سنت کا تابع نہ ہو. یہ تھے ایسے فہیم حضرات. حضرت مولانا گنگولی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک گاؤں کا رہنے والا مرید ہونے کے لیے آیا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے کلمات بیت جن کا حاصل معافی سے توبہ ہے یعنی گناہوں سے توبہ ہے کہلا دیے. جب توبہ کر لی تو کہتا ہے مولوی جی افیم سے تو توبہ کرائی نہیں. حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ تو افیم بھی کھاتا ہے. اچھا یہ بدلہ کتنی کھاتا ہے؟ جس قدر کھاتا ہے میرے ہاتھ پر رکھ دے. مگر اس نے جیب میں سے افیون کی ڈبیاں نکال کر دور پھینک دی اور عرض کیا کہ مولوی جی توبہ ہی جب کر لی تو اب کیا کھائیں گے. گھر گیا تو دست شروع ہو گئے. اس کی خبر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی. مرتے مرتے بچا مگر اچھا ہو گیا. تندرست ہو کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت نے پوچھا کون؟ کہا میں وہی افیم والا ہوں اور سارا قصہ بیان کیا. اس کے بعد 2 روپے مولانا کو پیش کیے. مولانا نے کسی قدر عذر کے بعد دلجوئی کے لیے قبول فرما لیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عجی مولوی جی یہ تو تو نے پوچھا ہی نہیں یہ کیسے روپے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ بھائی اب بدلا دے کیسے روپے ہیں. اس نے کہا یہ روپے افیم کے ہیں. حضرت نے پوچھا افیم کیسے؟ افیم کے پیسے کیسے؟ اس نے کہا کہ میں 2 روپے کی افیم مہینے میں کھاتا تھا. جب میں نے افیم سے توبہ کی نفس بڑا خوش ہوا کہ اب تو 2 روپے ماہوار بچیں گے. میں نے کہا یہ تو دین میں دنیا مل گئی. بس میں نے نفس سے کہا کہ یاد رکھ کہ یہ روپیہ تیرے پاس نہ چھوڑوں گا. یہ مت سمجھ کے تجھ کو دوں گا. بلکہ اسی وقت میں نے نیت کر لی کہ جتنی کی افیم کھایا کرتا تھا وہ سب پیر کو دیا کروں گا. بس یہ 2 روپیہ ماہوار آپ کو آیا کریں گے. فرمایا کہ دیکھا آپ نے یہ گمار کی حکایت ہے جس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہ آتا تھا مگر بزرگوں کی صحبت سے دین کی سمجھ ایسی پیدا ہوئی کہ دین میں دنیا کی آمیزش کو فوراً سمجھ گیا. اللہ اکبر. احبار میں شمس الاسلام حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی دامت برکاتہم سے سنا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی نے دوسرے دیہاتی سے کہا کہ مسلمان ایک ہوں. دوسرے نے کہا کہ ایک ہوں اور نیک ہوں. حضرت افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلیم کسی یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی نہیں ملتی, یہ اہل اللہ کے قدموں میں رہنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. کیونکہ دونوں ان پڑھ تو تھے مگر کیسی سمجھ کی بات کی. یعنی مسلمان ایک ہوں یہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیک بھی ہوں. باقی اس دیہاتی کے انداز گفتگو سے حضرت گنگوئی یعنی جس کی افیم والے واقعے کا ذکر ہے اس دیہاتی کے انداز گفتگو سے حضرت گنگوئی کو ناگوار نہیں ہوا کیونکہ اس میں اخلاص اور سادگی بھی تھی اور تسلم نہ تھا. حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی ان کا مرید تھا. ایک دفعہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو استفسار فرمایا کہ فلاں شہزاد کے پاس بھی تم جاتے ہو؟ ایک فاسد العقیدہ بدعتی ان کے گاؤں آیا کرتا تھا. اس نے کہا جی ہاں. اس پر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ڈانٹا. دوسری مرتبہ جب وہ حاضر ہوا تو پوچھا کیا اب بھی اسی کے پاس جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ اب تو تیرا ہی پلڑا پکڑ دیا ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کے تیرا کہنے سے مجھے آپ اور حضرت وغیرہ وغیرہ کہنے والوں سے زیادہ مسرت ہوتی اور میں نے بار بار اس سے یہی کہلوایا. سبب یہ ہے کہ اس میں تسلم نہ تھا. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ پڑھا لکھا آدمی سمجھدار آدمی بھی اپنے شہر کو تو تراش کرنے لگے. ان کی سادگی تھی اس میں تسلم تھا ہی نہیں سرے سے. وہ تھے ہی ایسے جن کی سادگی کا نور تھا کہ وہ حضرت نے ان سے بار بار یہ لفظ کہلوایا. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میرے ایک مرید کو ہٹا دے تو فی مرید ایک آنا اور مولوی کے ہٹانے پر فی مولوی 4 آنا لے لے. غرض یہ ہے کہ جو شخص نادان ہے اس کو شیخ سے بھی برائے نام محبت ہوگی. نادان کی دوستی رہ نہیں سکتی. وہ معمولی بات کو بھی بزرگی کے خلاف سمجھے گا اور غیر معتقد ہو جائے گا. اس کی نظر جہل کے سبب اکثر عیوب کی طرف ہی زیادہ ہوگی اور کمالات کو تو وہ جانتا ہی نہیں. ان پر تو اس کی کیا نظر ہوتی ہے؟ سچی محبت اسی کو ہوگی جس کو شیخ کی معرفت ہوگی اور شیخ کی معرفت اس کے اتباع سے ہوگی. ارشاد فرمایا کہ ایک طبقہ وہ ہے
کہ انہوں نے عمل بھی وہی کیے جو اس کے لیے موضوع تھے, یعنی اللہ والا بننے کے لیے عمل تو کیا لیکن فضائل وہ طلب کیے جن کا عطا ہونا عادت الہیہ کے خلاف ہے. ایسی تمنا بھی شریعت کے خلاف ہے. ایک شخص ہم کو ملے جو قطبیت کے طالب تھے کہ میں قطب بن جاؤں. حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں وہ گئے, وہ بھی پسند نہ آئے. جب میں گنگو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ شخص آئے تھے قطبیت کے طالب تھے, یہاں قطبیت کہاں تھی اس لیے چلے گئے. یاد رکھو قطبیت اور غوثیت مقتصد نہیں, یعنی ایک کمانے والی چیز نہیں, اپنی محنت سے نہیں کما سکتا, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں, جیسے اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہاں لکھا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ جس کو چاہتا ہے یہ درجہ دے دیتے ہیں. یہ کوئی اپنے ہاتھ سے کما نہیں سکتا, کتنا بھی زیادہ مجاہدہ کر لے, کتنا زیادہ ذکر اذکار کر لے, یہ وہابی چیز ہے. ہاں شیخ وسیلہ ہوتا ہے, اور جن کی قسمت ازل سے خراب ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. بزرگوں اور کامل اولیاء کی سعی سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی. ہاں شیخ وسیلہ ہوتا ہے, اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش کرتے ہیں, اسی لیے شیخ سے بیعت ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر مرید زور آور ہوگا تو ہم کو جنت میں لے جائے گا, یعنی اللہ کے ہاں اگر اس کا رتبہ بڑھ گیا. یہ فنائیت کی بات ہے, ظاہر حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا کیا مقام تھا, لیکن فنائیت ایسی تھی کہ فرماتے ہیں کہ اگر مرید زور آور ہوگا یعنی اللہ پر اس کا فضل ہو جائے گا تو وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا, اور اگر ہم زور آور ہوں گے یعنی اللہ کا فضل ہم پر ہو گیا, ہم کامیاب ہو گئے تو مرید کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور مسئلہ پوچھا کہ آدھا چوہا کٹ کر کنویں میں گر پڑا, کتنے ڈول نکالے جائیں؟ تو ایک معقولی صاحب جلدی سے بولے کہ 13 ڈول نکال دو. مولانا نے فرمایا کہ یہ تو احمق ہے, سارا پانی نکال دو, کنواں ناپاک ہو گیا ہے. بعد میں ان معقولی صاحب نے حضرت رحمہ اللہ سے پوچھا کہ پورا چوہا گر پڑے اور مر جائے تو 20 سے 30 ڈول تک کا حکم ہے, اور آدھا گرنے پر آپ نے سارا پانی نکالنا واجب کر دیا, اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم نے 13 ڈول کس دلیل سے بتلایا؟ کہا میں نے 20 اور 30 کا اوسط 25 نکالا, اور پھر جب پورا چوہا گرا 25 ڈول ہوئے, اب آدھا گرا ہے تو 25 کا آدھا 12.5 ہوتے ہیں. میں نے قطر کو پورا کر کے 13 ڈول بتلا دی, اور پورا نکالنا واجب ہو تو الکل اعظم من الجز کے خلاف لازم آتا ہے, اور اپنی حماقت سے یہ نہ سمجھا کہ کٹکر گرا ہے تو کنویں میں دم مسفوح یعنی بہنے والا خون دم مسفوح گرا, اور دم مسفوح کا ایک قطرہ بھی کنویں کو ناپاک کرنے کے لیے کافی ہے. اگر معقولی صاحب کو اس کا ہوش ہوتا تو سمجھتے کہ واقعی میرا حساب غلط تھا. ارشاد فرمایا بڑے کام کی بات ہے کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنے مجاہدات اور ریاضیات کے بعد اگر یہ بات حاصل ہو جائے کہ ہم کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا ہو تو بس یہ سب کچھ حاصل ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ اتنے مجاہدات اور ریاضیات کے بعد بھی اگر یہ بات حاصل ہو جائے کہ ہم کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو بس سب کچھ حاصل ہو گیا, یعنی اب حقیقت اس کی حاصل ہو جائے واقعتاً کہ ہم اپنے کو کچھ نہ سمجھیں. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ مرید نہیں بنتے, گرو بنتے ہیں. جیسے مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص ایک گرو کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنا چیلا بنا لو. اس نے کہا کہ بھائی چیلا بننا تو بڑا مشکل ہے. تو اس نے کہا کہ پھر گرو ہی بنا لو. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت مجھ کو روشنی نظر آ رہی ہے اور اس میں سنہری حروف میں کچھ لکھا ہے. حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم علاج کراؤ اور ذکر شغل وغیرہ چھوڑ دو, تمہارے دماغ میں یبوست ہے یعنی خشکی ہے اور یہ مقدمہ ہے جنون کا. اس نے کہنا نہ مانا, نہ علاج کرایا اور نہ ذکر اذکار چھوڑا. آخر خشکی بڑی, جنون ہو گیا, برہنہ مارے مارے پھرتے تھے نہ نماز نہ روزہ, اور میرے سامنے خود حضرت نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ کھایا پیا کرو قوت آئے گی, اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر, یعنی مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے اور ہر ایک میں خیر ہے. بات مانتے نہیں آج کل, ذکر کے پیچھے ڈرتے ہوتے ہیں کہ بس زیادہ ذکر بتا دوں, گناہوں کا خیال نہیں ہے کہ گناہ چھوڑنا بھی کوئی چیز ہے, ذکر بتا دوں. یہی مرض عام ہو رہا ہے اور اناڑی لوگوں نے دماغ الٹ دیے ہیں کتنے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سیدھا راستہ عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ ہمارے استاد زادے حکیم معین الدین صاحب کے یہاں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. اس روز ان کے گھر میں سناٹا تھا یعنی فاقہ تھا. عرض کیا کہ میرے یہاں آج کچھ ہے نہیں, اگر آپ فرمائیں تو کسی اور کو دعوت کی ترغیب دوں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مہمان ہوں, تمہارے گھر فاقہ ہے تو میں بھی فاقہ کروں گا. یہ ہے متبع سنت لوگ, یہ نہیں کہ دو چار اختلافی مسئلوں میں شور کر دیا بس ہو گئے متبع سنت. مولانا کی برکت سے شام کے وقت ایک شخص حکیم صاحب کو کچھ روپے ہدیہ دے گیا. اب کیا تھا, مولانا نے فرمایا کہ بکھیرا نہ کرنا یعنی زیادہ کھانے میں زیادہ تکلف نہ کرنا. حکیم صاحب نے کہا واہ, فاتح کے بعد بھی بکھیرا نہ ہو, غلط خوب تکلف کا کھانا تیار کرایا. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہ سات جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ سات علم کے. جہل کے ساتھ گناہ کمتر ہے, ایک آدمی مسئلہ نہیں جانتا گناہ کرتا ہے پھر بھی کمتر ہے بنسبت گناہ کے ساتھ علم بھی معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے تو پھر اس کے ساتھ اس پر عمل کرنا وہ زیادہ خرابی کا باعث ہے. وَيْلُ لِلْجَاهِلِ مَرَّةٌ مَرَّةً وَوَيْلُ لِلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ. ترجمہ, جاہل کے واسطے یہ ایک بار افسوس ہے اور اس کے برے عمل پر, جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر, اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے, پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے, اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ روایت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلودہ تھے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تاکہ وہ کم خرابی ہو, بلکہ پھر قیامت کے دن دو سوال ہوں گے کہ علم کیوں نہیں حاصل کیا. ایک گناہ کا وبال ہوگا, ایک علم نہ حاصل کرنے کا وبال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرمائے اور عالم باعمل ہم سب کو بنائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک. بھائی دیکھو دین کی بات جب ہو رہی ہو, میں نے کئی بار منع کیا ہے, اگر تم نہیں مانو گے تم لوگ تو جس کو بات کرتے دیکھوں گا, یہاں آنے پر پابندی لگا دوں گا. جب بات ہو رہی ہو منع کرتا ہوں, اور جب بات ختم ہو جائے تو کبھی منع کیا ہے کہ باتیں مت کرو, کھیلتے ہو چلاتے ہو سب کرتے ہو کرو, لیکن دین کی بات ہو رہی ہے تم بات کر رہے ہو دوسرے لوگوں کو خلل آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان پر, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک, اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی, ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر مڑوا دینا بھی سنت ہے, اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا, جس کو انگریزی بال کہتے ہیں, جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. داڑھی کو بڑھانے اور مونچھوں کو کم کرنے کے متعلق احادیث میں حکم وارد ہے, داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی اپنی ایک مٹھی سے کم کٹروانا حرام ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھٹی روایت میں ہے جو بعض واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے متعلق ہیں. چھٹی روایت ہے, بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا. ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود کی, سو سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا. کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا. کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے. سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب اکسیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی. حضور 73 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں, تو اس حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 سال عمر میں زیادہ ہوئے, تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه, اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم على الاكام والاجام والزراب والاوديه ومنابت الشجر, اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك, اللهم صيبا رافعا, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وفي أهلنا ومالنا وولدنا, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.